نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر یہ پاروں کے حساب سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن مجید کے نصف میں پہنچ گئے ہیں, اس لیے کہ ادھر ہمارے 14 پارے مکمل ہوئے ہیں, 16 ابھی باقی ہیں. البتہ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان دونوں کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ یہ قرآن مجید کے عین قلب میں عین درمیان واقع ہے, اور یہ حکمت قرآنی کے دو بڑے عظیم خزانے ہیں, اور قرآن حکیم کی صورتوں میں جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے وہ ان میں بہت ہی نمایاں طور پر واضح طور پر سامنے آتی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے تسبیح سے, سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان, اور سورہ کہف کا آغاز ہوگا تحمید سے, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اور یہ دو کلمات بہت کمپلیمنٹری ہیں, التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ. حضور نے فرمایا کہ تسبیح سے نصف میزان پوری ہو جاتی ہے اور الحمد للہ سے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس کا مفہوم کیا ہے اس وقت میں اس میں نہیں جا سکتا. پھر یہ کہ دونوں بالکل برابر ہیں اس اعتبار سے کہ 12 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ بنی اسرائیل اور 12 ہی رکوع ہیں سورہ کہف کے. فرق صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آیات 111 ہیں اور سورہ کہف کی 110 ہے, ایک آیت کا فرق ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی دو قل آئے ہیں, قل یعنی ایک تو چار قل ہمارے مشہور ہیں, چار قل سورتیں جو ہیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ میں چار قل آپ کو بتا رہا ہوں. دو آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں جو آخر میں آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے, اور دو ہی آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں وہ آخر میں آئی ہیں سورہ کہف کے. اور یہ چاروں جو آیتیں ہیں یہ در حقیقت یہ بھی سورہ اخلاص کے مانند اور آیت الکرسی کے مانند یہ توحید الہی کے بہت بڑے خزانے ہیں. پھر ان میں واقعات جو تاریخ کے بیان ہو رہے ہیں, سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا اور انتہا پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے دو ادوار کا دوران ذکر ہے, اور سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا معاملہ وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے, اور آخر میں ذوالقرنین کا معاملہ وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. ان دونوں صورتوں کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ مشترک ہے کہ جس طرح یہودیوں نے قریش کو یہ بات سجھائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو یہ بنی اسرائیل جو ہے مصر میں کیسے پہنچ گئے تھے, جس کے جواب میں کہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی. اسی طرح سوال کیے گئے تھے تین حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا, اس کا کیا واقعہ تھا, یہ بتائیے اصحاب کہف کون تھے, ان کا کیا واقعہ تھا, یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے. تو ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو ان دو صورتوں میں ملیں گے, سورہ بنی اسرائیل میں یا سلون کاری روح کے حوالے سے, اور سورہ کہف میں آپ کو اصحاب کہف کے حوالے سے اور ذوالقرنین کے حوالے سے. بہرحال اس کے علاوہ جو مشابہت ہے وہ انشاءاللہ دوران ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا, اس وقت اصولی طور پر اتنی باتیں ذہن نشین کر لیں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصى تک. الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا, جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے. مسجد اقصى کا ماحول یعنی فلسطین کا وہ علاقہ جو ہے, حضرت ابراہیم کا مسکن تھا, حضرت اسحاق کا مسکن تھا, پھر وہاں سینکڑوں جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ دفن ہیں, اس اعتبار سے وہ ایک بہت ہی بابرکت ماحول ہے اس کا. ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بہت زرخیز علاقہ ہے, بہت عمدہ سرسبز و شاداب علاقہ. لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں اسے یعنی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات میں سے کچھ آیات. انہو ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سفر معراج کا ذکر ہے، اور معراج کے سفر کے دو حصے تھے، ایک حصہ زمینی تھا یعنی مکہ مکرمہ سے اور یروشلم تک، اور دوسرا حصہ اس کا پھر آسمانی تھا۔ وہ یروشلم میں اس وقت جو صخرہ ہے، چٹان جس پر قبہ بنا ہوا ہے بہت بڑا، وہ جو ایک گنبد بنا ہوا ہے، اس چٹان پر سے پھر حضور کا جو ہے آسمانی سفر کا آغاز ہوا ہے، وہاں سے آپ کو اوپر اٹھایا گیا ہے اور لے جایا گیا ہے ساتویں آسمان تک۔ تو یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی یعنی تورات، اور اسے ہم نے قرار دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ تورات کو ہدل للناس نہیں کہا گیا، قرآن مجید جو ہے ہدل للناس پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن تورات جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا ہے ہدل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی ہدایت کا جو لبے لباب تھا وہ کیا تھا کہ کسی کو بھی میرے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھنا، توکل میرے سوا کسی اور پر نہ کرنا، یہ توحید کا خلاصہ ہے لبے لباب ہے۔ ذریت من حملہ معروف، اے وہ لوگ ہو جو ان کی اولاد ہو کہ جن کو ہم نے سوار کرایا تھا کشتی میں نوح کے ساتھ، کیونکہ یہ حضرت سام کی اولاد ہیں، سامی نسلیں ہیں، تو گویا کہ ادھر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ انہ کانا عبدا شکورا، یقیناً وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا، علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضرت نوح۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے مطلع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم دو مرتبہ زمین میں بہت فساد مچاؤ گے اور بہت سرکشی کرو گے، بہت زیادہ سخت سرکشی اور بغاوت، یعنی یہ کہ دو مرتبہ تمہاری کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتراض ہوگی دینی اعتبار سے، اور پھر دو مرتبہ گویا کہ تم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے بھیج دیے تم پر اپنے ایسے بندے جو بڑی سخت لڑائی والے تھے، بڑے جنگجو تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ تمہاری آبادیوں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور پھر وہ وعدہ جو ہے بہرحال پورا ہونا ہی تھا، پورا ہو کر رہا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے مدد کی تمہاری مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بنا دیا بڑی تعداد میں کثیر۔ اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے کچھ اچھا کیا تو اچھا کیا اپنے بھلے کے لیے۔ وَإِنْ أَسَاكُمْ فَلَهَا، اور اگر کچھ برا کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وبال بھی تم پر آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری بار کے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، گویا کہ یہاں وہی الفاظ محذوف ہوں گے، بَأْسُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے تم پر پھر اپنے ایسے جنگجو بندے مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑے، تمہارے حلیے بگاڑے۔ بولے یدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی بار۔ بولے یتبدروا ما علوا تدبیرا، اور تاکہ برباد کر کے رکھ دیں ہر اس چیز کو جس پر انہیں اختیار حاصل ہو جائے۔ ان آیات میں جو تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں ان کا میں تذکرہ ایمان پہلے بھی آپ سے کرتا رہا ہوں کہ تاریخ بنی اسرائیل کا جو زرعی عہد ہے، یعنی جو کہ ان کا خلافت راشدہ کا دور کہلا سکتا ہے، وہ تقریباً 1000 قبل مسیح سے لے کر 900 قبل مسیح تک ہے، اور یہ در حقیقت تین بادشاہوں کا دور ہے بادشاہی کا، طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان کے بعد وہ بڑی عظیم سلطنت جو تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی جس کا نام اسرائیل تھا اور اس کا دارالخلافہ تھا سامریہ، اور دوسری جنوبی جیوڈی یہودیہ اور اس کا دارالخلافہ تھا یروشلم۔ لیکن ان کے ہاں اخلاقی زوال آیا، دینی زوال آیا دونوں مملکتوں میں، شمالی مملکت میں ذرا زیادہ تیزی کے ساتھ آیا، تو تقریباً 731 قبل مسیح میں ان پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ شمال سے ان پر اسوری حملہ آور ہوئے، سیرینز جو سیریا میں رہنے والی بڑی جنگجو قوم تھی، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن یہ کہ سلطنت جیوڈا جو تھی جیوڈی وہ برقرار رہی، لیکن اس پر بھی پھر بعد میں زوال کا وہی عمل آیا ہے۔ تو پھر بیبیلونیا جو عراق کا نام تھا اس زمانے میں، وہاں کا بادشاہ نبوکدنضر اس نے پے بہ پے حملے کیے 598 قبل مسیح سے لے کر 587 تک 11 سالوں کے دوران کئی حملے کیے, لیکن 587 قبل مسیح میں تو ایسا خوفناک حملہ کیا کہ تمام آبادی جو ہے آدھی قتل کر دی, آدھی کو وہ اپنا قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا اور حیکل سلیمانی مسمار کر دیا. تقریباً 150 برس تک یہ مسجد بھی یعنی گری پڑی رہی, شہر بھی برباد رہا. اس کے بعد ذوالقرنین, چونکہ ان کا تذکرہ آئے گا سورہ کہف کے آخر میں, ذوالقرنین نامی ایک شخص ابری ایران میں, اور وہ ایران کے اندر جو پہلے دو ملک ہوتے تھے علیحدہ, ایک پارس اور ایک مادہ, ان دونوں کو ملا کر اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کی. اور اس نے پھر جب فتوحات شروع کی ہیں تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا, بیبیلونیا کے اوپر حملہ کیا, اور وہ بڑا نیک سرشت انسان تھا. اس نے پھر یہودیوں کو اجازت دے دی کہ تم واپس جا کر اپنا ہیکل بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو, اپنا شہر یروشلم بھی دوبارہ آباد کر سکتے ہو. تب یہ وہاں آئے تو ان کا ایک رینیسنس گویا کہ ایک طرح سے نشوت ثانیہ قومی سطح پر ان کی ہوئی ہے, اور اس میں ذریعہ بنے ہیں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. بہرحال اس کے بعد ان کے ہاں ایک بڑی عظیم مملکت قائم ہوئی, مکابی سلطنت کہلاتی ہے. وہ یوں سمجھیے کہ تقریباً 63 قبل مسیح تک, 198 قبل مسیح سے لے کر اور 63 بفور کرائسٹ تک وہ مملکت قائم رہی ہے, بہت بڑی. لیکن اس کے بعد پھر ان کے اوپر حملے شروع ہوئے رومیوں کے, اور رومیوں نے انہیں اپنا باج گزار بنا لیا. کچھ عرصے رومیوں کی حکومت رہی بالواسطہ, لیکن پھر انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی رومیوں کے خلاف. تو پھر 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی جرنیل نے دوبارہ ایک زبردست حملہ کیا اور یروشلم کے 133,000 افراد ایک دن میں قتل کیے, اور دوبارہ وہ جو ہیکل بنایا گیا تھا اسے مسمار کر دیا. وہ ہیکل آج تک گرا پڑا ہوا ہے, اور ان لوگوں کو پھر ملک بدر کر دیا تھا کہ تم فلسطین سے نکل جاؤ اور کہیں جہاں تین سمائیں چلے جاؤ. چنانچہ کچھ یورپ میں چلے گئے, کوئی ایشیا میں آ گئے, کوئی افریقہ میں چلے گئے, مختلف ممالک کے اندر. اسے وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا, ہمارا دور انتشار. یہ دور انتشار ختم ہوا ہے پچھلی صدی جو تھی 20th century عیسوی, اس کے آغاز میں, جب 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے انہیں یہ حق دیا گیا کہ وہ بھی آ کر واپس آباد ہو سکتے ہیں فلسطین میں. اس سے تو پھر جو داستان چلی ہے وہ پچھلی صدی کی لمبی داستان ہے, اور جو اسرائیل جیسے قائم ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن یہاں در حقیقت جن انوار کا ذکر ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے اشارتاً جو ہے اجمالاً تذکرہ کر دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم, اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, لیکن اگر تم نے وہی طرز عمل جاری رکھا جیسا کہ پہلے تھا تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے احاطہ بنا ہی رکھا ہے, اس میں تو کافروں کو بالآخر جمع ہونا ہی ہے. اب وہ اگر تم رحمت چاہتے ہو اللہ کی تو اس کا راستہ کیا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس قرآن کے زیر سایہ آ جاؤ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ابھی اپنے آغوش میں لے لے گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن جو ہے راستہ دکھا رہا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. ویبشر المومنین, اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے, الذین یعملون الصالحات, جو نیک عمل بھی کرتے ہوں, ان لہم اجرا کبیرا, کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یہ ذہن میں نوٹ کر لیجیے, یہاں پر اس صورت میں کئی دفعہ یہ بات آئے گی کہ اصل جو بیماری ہے انسان کی وہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا ہے. ورنہ اللہ کو بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ جانتے ہی ہیں, ایشور ہے, پرماتما ہے, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی تصور ہے, لیکن اصل میں جو انسان کے کردار اور اس کے اعمال کے اوپر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ, یہ یقین کے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اپنے ہر قول اور ہر فعل کی جواب دہی کرنی ہے, اور اس سے اس کا بدلہ جو ہے یا جزا یا سزا جو بھی ہو اس کو بھگتنا ہے. تو یہ یقین ہے در حقیقت کی جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے. تو وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو لوگ کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے بہت دردناک عذاب. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان مانگ بیٹھتا ہے اپنے لیے بدی جبکہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے خیر. یعنی چونکہ انسان جو ہے شارٹ سائٹڈ ہے, اس کی نگاہ زیادہ دور تک نہیں جاتی, وہ کسی شے کو اپنے لیے اچھائی سمجھ لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے اللہ یہ شے مجھے عطا کر دے، حالانکہ اس شے میں اس کے لیے شرط ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، آسان تک رہو شعین و ہوا خیر القم و آسان تو شعین و ہوا شر القم و اللہ عالم و انتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور کسی شے کو تم پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ تو انسان اپنی اسی لاعلمی میں اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے۔ وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت جلد باز ہے، میں نے ابھی لفظ استعمال کیا شارٹ سائٹڈ ہے، ایک طرف یہ کہ اس کی نگاہ جو ہے بہت ہی تھوڑی دور تک جاتی ہے، آگے دیکھ نہیں سکتی، اور دوسرا یہ کہ جلد بازی ہے اس کے اندر۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے دن اور رات کو اپنی دو نشانیاں بنا دیا ہے، فمحونا آیت اللیل، پھر ہم نے مٹا دیا ہے، تاریخ کر دیا ہے رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرتاً، اور دن کی نشانی کو ہم نے بنا دیا ہے سجھانے والا روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کر سکو اپنے رب کے فضل کو، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ تم معلوم کر لیا کرو گنتی سالوں کی اور حساب، وکل شیء فصلناه تفصیلا، اور ہم نے ہر شے کی جو ہے تفصیل بیان کر دی ہے، وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اور ہر شخص کا ہم نے اس کی نحوست یا اس کی قسمت اس کی گردن میں آویزاں کر دی ہے۔ یہ طائرہ جو ہے اگر عام معنی سے کیے جائیں تو جو بھی انسان کا نصیب ہے یا قسمت ہے یا مقصوم ہے، جو بھی ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ وہ اس طائر میں آ جائے گا، لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے تو یہ نحوست کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدقسمتی کے لیے۔ ہر انسان کی اگر قسمت ہے یا بدقسمتی ہے تو ہم نے اسے اس کی اپنی جو ہے گردن اسے چپکا دیا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، ایک اعمال نامہ، جسے جو اس کو ملے گا کھلی ہوئی کتاب کے مانند، اقرا کتابت، اور کہہ دیا جائے گا کہ پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی کافی ہو آج اپنا حساب لینے کے لیے، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی اور محاسب کی ضرورت نہیں ہے۔ من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پر آتا ہے تو وہ بہرحال ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے ہی بھلے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، تو اپنی ہی اس کی شامت اسی کو ملے گی۔ ولا تذر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو، ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اپنے اعمال کی گٹھلی خود لے کر پیش ہونا ہے میدان حشر میں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم ہرگز نہیں ہیں عذاب بھیجنے والے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ یہ مضمون میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ ایک تو عذاب ہے چھوٹے عذاب جگانے کے لیے، ہوش میں لانے کے لیے، لیکن ایک جو بڑا عذاب ہوتا ہے جو کسی قوم کو نسیم منسیہ کر دے، ختم کر دے، اس کی جڑ کاٹ دے، ایسے کر دے جیسے کہ وہ قوم کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ عذاب کبھی نہیں آیا کسی قوم پر جب تک کہ پہلے رسول کو نہ بھیج دیا جائے، اور رسول دعوت دے کر اتمام حجت کر دے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح کر دے۔ پھر بھی اگر لوگ اڑے رہے باطل پر تو پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پھر پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے عذاب، عذاب الادنی اور عذاب سورہ سجدہ کی آیت میں آیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، چھوٹے چھوٹے عذاب وہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بڑا عذاب جو ہے عذاب استیصال جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے، وہ رسول کے بھیجے بغیر نہیں آ سکتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ کسی بستی کو ہم ہلاک کر دیں تو ہم اجازت دے دیتے ہیں اس کے جو مرفع الحال لوگ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے لوگ، دولت مند لوگ، وہ پھر اس میں فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان کے اوپر جو عذاب کی بات جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، اور پھر ہم اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں اٹھا کر۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہونے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے۔ اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا گناہ کر رہے ہیں، اللہ خود دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے کہ لوگ جو ہیں کس روش پر چل رہے ہیں۔ اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ من کانا یرید العاجلہ، اب یہ فیصلہ کن شے یہ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ طے کر لے کہ وہ طالب دنیا ہے یا طالب آخرت ہے۔ یہ بڑا کروشل کوشچن ہے۔ اگر یہ آدمی طے نہیں کر پاتا کچھ ادھر بھی کچھ ادھر بھی، کچھ اس کی بھی خواہش ہے, اس کی بھی خواہش ہے, آخرت بھی چاہیے لیکن دنیا کا بھی کوئی نقصان برداشت نہیں کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ پھر مذبذبین بین ذالک, یہ پھر منافقت کا انداز ان کا کردار ہو جاتا ہے. ہاں یکسو ہو جائے آدمی, میری پرائرٹی نمبر ون کیا ہے؟ آخرت. دنیا پھر جتنی بھی مل جائے, ملے ملے نہ ملے نہ صحیح, لیکن آخرت ہے جو میرا مطلوب ہے. یا پھر شخص طے کر لے کہ نہیں میں تو دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو یکسو تو ہو جائے گا. ایسا شخص کم سے کم دنیا میں کامیاب ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ اگر بین بین رہا تو نہ ادھر کامیاب نہ ادھر کامیاب, خسرت دنیا والا آخرہ. من کانا یرید العاجلہ, تھا جو کوئی بھی چاہتا ہو طالب بن گیا ہو, عاجلہ, عاجلہ یہ گھر دنیا, دنیا کہتے ہیں جو سب سے قریب ہے, عاجلہ جو جلدی سے ہے, ہمارے سامنے موجود ہے, نقد ہے دنیا کا, نقصان بھی نقد اور نفع بھی نقد, یہاں کی تکلیف بھی نقد اور یہاں کی راحت جو ہے وہ بھی نقد. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم جلدی ہی دے دیتے ہیں اسے اس دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے طالب بن جائیں تو جتنی دنیا آپ چاہتے ہیں اتنی آپ کو مل جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری عمر دنیا کے حصول کے پیچھے بھاگتا رہے اور دنیا اس کے ہاتھ میں آئے, لیکن یہ فرمایا ما نشاء لمن نرید, جتنا ہم چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے ہم دنیا دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کا مقام ہم قرار دے دیں گے جہنم, یصلاها مذموما مدحورا, جس میں وہ داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر. اس کے برعکس ومن اراد الاخرۃ, دو شخص کے ارادہ کر لے اور طالب بن جائے آخرت کا, لیکن اس کے ساتھ دو شرطیں ہیں, وسعى لها سعیہا, خواہشات پر نہیں, لیس بامانیت ولا امانی علی الکتاب, خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا, وسعى لها سعیہا, اور اس کے لیے کوشش کی جیسی کہ آخرت کے لیے کی جانی چاہیے, وہ مومن, اور وہ مومن ہو, فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی جو ہے وہ مشکور ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی. قُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ, باقی ہم جو یہ ہیں طالبان دنیا ان کو بھی اور طالبان عاقبت آخرت دونوں کو بھی, دنیا میں تو ہم کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے, آپ کے رب کا دسترخوان جو ہے کشادہ ہے, کھلا ہوا ہے, یہاں اہل ایمان بھی کھائیں گے اور کافر بھی کھائیں گے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور آپ کے رب کی عطا جو ہے اور یہ جود و سخا کا دسترخوان ہے یہ کوئی بند نہیں کر سکتا. انظر کیسے فضلنا بعضهم علی بعض, دیکھو کیسے ہم نے دنیا میں بھی ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, تو گویا کہ اسی طریقے سے آخرت میں بھی فضیلتیں ہوں گی, کوئی آخرت میں بلند تر مقام حاصل کرے گا, کوئی کم تر پر رہ جائے گا. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا, اور آخرت کے درجے تو بہت بڑے ہیں, وہاں جو تفضیل ہوگی فضیلت ہوگی وہ بھی بہت بڑی ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہ آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ اور معبود نہ قرار دو, فتقعد مذموما مقصولا, پھر تم بیٹھ رہو گے الزام دیے ہوئے مذمت زدہ اور بے کس ہو کر, ہر طرف سے تمہاری جو ہے وہ آس ٹوٹ جائے گی اور مخذول ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق سلب ہو جائے گی. اس کے بعد جو دو رکوع آ رہے ہیں یہ اس اعتبار سے بڑا اہم مقام ہے قرآن مجید کا, جیسے کہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ سورہ انعام کے آخر میں ایک رکوع میں دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا, یہاں دو رکوعوں میں وہی آئے ہیں. اور چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی مناسبت سے بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں, ٹین کمانڈمنٹس آف تورات, وہ در حقیقت ان کا قرآنک ورشن ہے جو یہاں پر ان دو رکوعوں میں آ گیا ہے. یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ تورات کے جو احکام عشرہ تھے ٹین کمانڈمنٹس, ان کا قرآن مجید میں اس طور سے ان دو رکوعوں کے اندر بیان آ گیا ہے. اب اس میں آپ گنتی کرتے جائیے گا کہ وہ احکام کتنے آئے اور کون کون سے آئے. سب سے پہلا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, فیصلہ کر دیا ہے آپ کے رب نے کہ ہرگز نہیں پرستش اور بندگی کرو گے کسی کی سوائے اس کے. نمبر ایک توحید. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک. نمبر تین, بلکہ اسی میں والدین میں, اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس بڑی عمر کو, فلا تقل لهما اف, تو انہیں اف تک مت کہو, ولا تنہرهما, نہ انہیں جھڑکو, وقل لهما قولا کریما, اور ان کے ساتھ بات کیا کرو بہت ہی عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے سامنے جھکا دو اپنے کندھوں کو عاجزی کے ساتھ, عز کے ساتھ, من الرحمہ, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور دعا کیا کرو کہ پروردگار میرے ان دونوں والدین پر, والد اور والدہ پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. نمبر تین اب آ رہا ہے, ربکم عالم و بمافی نفوسکم. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اتنی دور کی عمر کو پہنچ جائیں, ارذل العمر جسے کہا گیا ہے, کہ ان کے حواس ٹھیک نہ رہے, ان کے سوچنے سمجھنے کی فیکلٹیز اور صلاحیتیں جو ہیں ساتھ نہ دے رہی ہوں. تو اب یہ کہ ان کی ہر بات اور ہر خواہش, ان کی فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی, اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ رات تھوڑی سی سختی کے ساتھ بھی انہیں رد کر دینا پڑے ان کی کسی بات کو. اب اس کو لیا یہاں پر کہ اگر ایسا کرنا پڑے تو ربکم عالم و بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اگر تمہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوراً اور اس پر تمہیں خود دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ایسا, لیکن یہ کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, یا والدین جو ہے ان کی سمجھ جو ہے قائم نہیں رہی ہے, اور وہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہت بوڑھے ہونے کے بعد انسان بچوں کسی اس کے اندر جو ہے وہ خصلتیں عود کراتی ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ روک ٹوک کرنی پڑتی ہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم, لیکن جو کچھ تمہارے دلوں کی حالت ہے اللہ اسے خوب واقف ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تم نیک ہوئے خود, فانہ کان للاوابین غفورا, تو یقیناً وہ جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اگر کبھی کوئی سختی تھوڑی بہت کمی پڑ جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, اس کی امید دلائی گئی. اب نمبر چار, وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو, یعنی ان کا ایتاء مال, ان کی مدد, ان کی کوئی مشکل ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش, اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. ولا تبذر تبذیرا, اور نمبر پانچ یہ کہ فضول خرچی نہ کرو. ایک ہے اسراف, اسراف ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, وہ بھی بری شے ہے, لیکن تبذیر یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے خرچ کرنا, فضول خرچ کرنا. شادی بیاہ کے اندر قمقمے لگا رکھے اتنے, پورا علاقہ جو ابو قیدور بنایا ہوا یہ ختم, کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ تمام دکھاوے کے لیے جو خرچ ہوتے ہیں یہ تبذیر ہے, اور اس تبذیر کی کتنی شناخت ہے. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ جو مبذرین ہیں یہ فضول خرچ کرنے والے اور صرف نام و نمود کے لیے دولت اڑانے والے, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور یقینا شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا تھا. واما تورزن عن ابتغاء رحمۃ من ربک, یہ چھٹا حکم ہے, اگر تمہیں ان سے اعراض ہی کرنا پڑ جائے, یعنی قرابت دار ہے کوئی مدد آپ سے مانگنے آیا ہے لیکن آپ خود اس وقت ہاتھ آپ کا تنگ ہے آپ نہیں دے سکتے, یا کوئی سائل ہے آپ اس کا سوال جو ہے پورا نہیں کر سکتے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا, اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنی جو ہے کشادگی پیدا کر دے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو ان سے بات کم سے کم نرمی کے ساتھ کرو, جھڑکو نہیں انہیں. سائل کو یا کسی اور بھی جو بھی آئے حاجت مند آئے اسے جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. اما سائل فلا تنہر, یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر خطاب کر کے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا ہے. ولا تجعل یدک مغلولۃ, یہ ساتویں بات ہے بہت اہم, اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں کے ساتھ چپکا لو. یہ در حقیقت ایک استعارہ ہے بخل کے لیے کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ کھولنا, ہاتھ کھلا ہوا ہونا یہ کہ خرچ کرنے کے لیے آدمی ہر وقت تیار رہے اور ہاتھ جو ہے گردن سے بندھا ہوا ہے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الى عنقک, نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردنوں کے ساتھ باندھ کر رکھ دو کہ اس سے کوئی پیسہ کبھی نکلے ہی نہ کسی غریب کے لیے. ولا تبسطھا کل البسط, اور اسے پورے کے پورے کو کھول بھی نہ دو, یعنی ایسی بھی جو ہے بہت زیادہ دولت اڑا دی جائے اپنے خیرات کے اندر کہ خود بھی فقیر ہو کر آدمی بیٹھ جائے, یہ بھی مناسب نہیں. حضور اس کو بھی روکتے تھے. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنا ساری دولت, اپنی ساری ملکیت جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, تم اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو دنیا سے, تو یہ پسندیدہ بات نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر میں آدھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں, آدھا بھی نہیں, آدھا بھی بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا میں تہائی حصہ دیتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے, تہائی قبول کرتا ہوں, وہ سلس و کثیر, اور تہائی بھی بہت ہے. تو اس میں بھی ایک اعتدال کی ضرورت ہے. اسلام جو ہے وہ ایک اوسط راستہ, اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ دے دیا ایک وقت میں, جذبات کے اندر آ کے آپ نے سب کچھ اپنا لٹا دیا, بعد میں ہو سکتا ہے خود پچھتائیں کہ میں نے کیا کیا, جذبات کے اندر کیا کر بیٹھا میں, یہ میں غلط کام کر بیٹھا. تو اس سے یہ کہ درمیانی راہ ہونی چاہیے. اگر تم ایسا کرو گے کہ اپنا ہاتھ پورا کا پورا کھول دو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور ہارے ہوئے تھک ہار کر بیٹھ رہو گے. آگے آئیے آٹھویں بات, ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, یقیناً یہ آپ کا رب ہے کہ جو جس کے لیے چاہتا ہے جس کو کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کانا بعبادہ خبیرا بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور خوب دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے. یعنی یہ کہ آپ فرض کیجئے اپنے کسی رشتے دار کی حالت کو چاہتے ہیں کہ بہتر بنائیں, آپ نے اسے کچھ پیسے دیے, بھائی دکان شروع کر لو, کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا وہ دکان بھی صاف کر دی اس نے, اور یہ کہ اب پھر وہی خالی ہاتھ ہے. پھر آپ نے کوئی اور کوشش کی کہ کسی اور طریقے سے اس کا معاشی معاملہ درست ہو جائے, اس کے اندر بھی وہ ناکام ہوا. تو مطلب یہ کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے, کسی کی حالت بدل دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے, مطلب کہ وہ کسی کا جو حالت ہے وہ کسی کے لیے کشادگی پیدا کر دے یا کسی کے لیے تنگی پیدا کر دے, یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے کے علم پر مبنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی کشادگی اس کے لیے وبال جان بن جائے, یا اگر اس کے پاس فراغت آ گئی, پیسے زیادہ آ گئے, تو عیاشیاں کرے گا, بدماشیاں کرے گا اور اس سے جو ہے اپنی عاقبت برباد کر لے گا, تو اس کے لیے فقیری ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس بندے کے لیے کون سی شے بہتر ہے, وہ خبیر ہے اور بصیر ہے. آگے نویں بات, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے خوف سے. نحن نرزقہم وایاکم, ہم ہی ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ, یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جو پہلے تو انڈیویجول بیسس پر ہوا کرتا تھا کہ لوگ غریب ہیں, غربت میں, اب بچہ پیدا ہو گیا ہے, کہاں سے کھلائیں گے, کہاں سے اس کے لیے دودھ کا بندوبست ہوگا وغیرہ وغیرہ, اور بچے کو قتل کر دیا. لیکن آج آپ کو معلوم ہے یہ بڑے فلسفے کی حیثیت سے کہ پوری دنیا میں جو ہے بس کنٹرول اور آبادی کا کنٹرول, یہ کھانے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, خوراک اتنی نہیں بڑھ رہی ہے, لہذا اس سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ در حقیقت بس کنٹرول کا اور پاپولیشن پلاننگ, یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کی رزاقیت پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا رزق ہے, اس کے خزانے جو ہیں وہ بے انتہا ہیں, ان کے کوئی جو ہے بے قرار ہیں اس کے خزانے, اس کے کوئی کنارے نہیں ہیں, نہ پیدا کنار. لیکن وہ یہ جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایشو کرتا ہے وہاں سے اندازے کے مطابق, سارے خزانے ایک دم نہیں کھول دیتا, بلکہ یہ کہ وہ اندازے اور ضرورت کے مطابق وہاں سے ایشو کرتا ہے. لہذا اگر آپ کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تو اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا, کوئی ذریعہ کوئی سورس کھول دے گا اپنے رزق کی. جیسے کہ آج کل ہمیں معلوم ہے کہ سی فوڈ ایک بہت بڑا خزانہ جو ہے ہمارے لیے خوراک کا, وہ معلوم ہوا کہ سمندر کے اندر موجود ہے, جس کی طرف پہلے لوگوں کا دھیان تھا ہی نہیں. نہ ڈیپ سی میں جا کر کہیں کوئی چیز جو ہے پکڑی جا سکتی تھی, صرف یہ کہ ساحلوں کے کنارے کنارے جو مچھلیاں آ گئیں انہیں بیچاریوں کو پکڑ لیا, باقی اس سے آگے تو ہماری پہنچ نہیں تھی. اب جس طریقے سے کہ ان کا ایک پورا سلسلہ ہے, یہ پوری سائنس ہے, پوری ٹیکنالوجی ہے مچھلیوں کا پکڑنا, اور بڑے بڑے جو ہیں ہزاروں ٹن کے جو جہاز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے بھر کر آتے ہیں, تو اس سے اندازہ کیجیے کہ خوراک اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے لا سکتا ہے, ابھی ہمیں کیا پتا ہے. تو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم ان قتلہم کان خطاً کبیرہ. دسویں بات, ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یقیناً وہ بہت بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے. گیارہویں بات, ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور مت قتل کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یعنی اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے, شادی شدہ ہے زنا کیا ہے تو اس کو رجم کیا جا سکتا ہے, اور مسلمان تھا مرتد ہو گیا تھا اسے قتل کیا جا سکتا ہے. تو قتل کرنے کے ضمن میں بس چند جو شکلیں ہیں شریعت کے اندر, یا پھر کافر ہے, کافر حربی ہو جنگی حالت کے اندر, جبکہ جنگ ڈکلیئر ہو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ ان چار صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا کسی صورت میں کسی وقت ہرگز 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 جائز نہیں. کافر کا قتل بھی صرف حربی کا جس سے جنگ ڈکلیئرڈ ہے, یعنی کہ آپ نے جس کافر کو چاہا مار دیا اور آپ نے سمجھا کہ بڑا آپ نے وہ نیکی کا کام کیا, نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. خاص طور پر اسلامی ریاست کا ذمی جو ہے اس کی جان تو جتنی مسلمان کی جان محترم ہے اتنی ہی محترم ہوتی ہے, اس کی جان کی حفاظت اتنی کی جائے گی اسلامی ریاست میں کسی ذمی کی بھی. لہٰذا ان چار میں اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی انسان کو قتل کرنے کی. بارہویں بات آ رہی ہے یہاں پہ, چونکہ ایک ایک چیز کے جو ہے زیادہ کھول کر اب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے, اس لیے یہاں گنتی بڑھ رہی ہے, وہ ٹین کمانڈمنٹ جو ہے یہاں زیادہ بن جائیں گے, اس لیے کہ ہر معاملے میں ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی سب کلازز جسے کہنا چاہیے, کلاس ون کلاس ٹو, لیکن ہر کلاس کے ساتھ کچھ سب کلازز بھی آ رہے ہیں. بارہویں بات کیا ہے, ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل, اور جو کوئی بھی ناحق قتل ہو جائے تو اس کے جو ولی ہیں جو وارث ہیں ان کو اب ہم نے قوت عطا کر دی ہے, ان کے ہاتھ میں طاقت عطا ہو گئی, لیکن وہ بھی قتل نہ کریں حد سے بڑھ کر. یعنی مقتول جو ہے اس کے ورثا قاتل کو قتل کر سکتے ہیں, انہیں حق حاصل ہے. اگرچہ اس کے لیے جو حکومت وقت ہوگی وہ ذریعہ بنے گی, یہ نہیں کہ خود ہی جا کے قتل کر دیں. حکومت جو ہے اس کو پکڑے گی قاتلوں کو, ان کو جو ہے اس پر جرم ثابت ہوگا, ثابت ہو جائے گا تو پھر جو مقتول کے جو ورثا ہے وہ قتل کر سکیں گے, لیکن اس میں بھی حد سے نہ بڑھے. یعنی یہ کہ زیادہ تکلیف دے کے قتل کرنا یا مسلح کرنا, اس کے کان اور ناک وغیرہ کاٹنا, اس کی اجازت نہیں ہے. بلا یسرف القتل انہ کان منصورا, جو یہ وارث ہوگا مقتول کا اس کی لازماً مدد کی جائے گی. اسلامی ریاست جو ہے اس کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے, اس کی طاقت کے بل پر در حقیقت یہ قصاص کا معاملہ چلتا ہے. 13 نمبر پر ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے پر, بڑی احتیاط کے ساتھ, کہیں اس کا مال تمہارے پیٹ میں نہ چلا جائے. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے, سن بلوغ کو پہنچ جائے. وہ اوفو بالعہد, یہ اب توازواں ہو گیا, اور عہد پورا کیا کرو. جب بھی معاہدہ ہو جائے, جب بھی کوئی وعدہ کر دو تو اس کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا, اس لیے کہ عہد جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پرشش ہوگی. اور پھر 15 وہ اوفو الکیل اذا کلتم, جب تم پیمانہ ناپ کر کسی کو کوئی چیز دے رہے ہو, کوئی دکاندار ہے دے رہا ہے, کسی اور جگہ پر کوئی ناپ ہو رہا ہے, تو وہ ناپ جو پورے پیمانے کے ساتھ ہو. اور 16 نمبر پر اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم, جب تولو وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور جب وزن کرو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ, ترازو کی سیدھی ڈنڈی کے ساتھ, اس میں ڈنڈی مارنے کی کوشش نہ کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا, یہی بہتر بھی ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ مفید بھی. 17 ولا تقف ما ليس لك به علم, اور دیکھو کوئی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, یقیناً تمہیں جو ہم نے کان دیے ہیں, آنکھیں دی ہیں, دل یا دماغ دیا ہے, تو ان تمام چیزوں کے بارے میں تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا. یہ در حقیقت قرآن مجید کی تعلیم کا وہ مرکزی نقطہ ہے کہ جس کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جو تہذیب حاضر ہے اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ اور سائنس کی ترقی جو ہے, اس کا آغاز کرنے والا قرآن مجید ہے. منطق استقرائی اس نے شروع کی, کائنات کو دیکھو, کھول آنکھ, فرق دیکھ, فضا دیکھ, اور یہ ساری جو ہے مشاہدے کر کے نتیجے اخذ کرو, استنباط کرو, استدلال کرو, اس سے علم کی بنیاد پر قائم کرو اپنے موقف کو. توہمات نہیں, توہمات خام خواہ کا ایک تصور ہے کہ یہ زلزلہ کیسے آتا ہے جی, کہ یہ ایک بیل ہے اور اس بیل کے سینگوں کے اوپر دنیا رکھی ہوئی ہے, تو جب ذرا اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو ذرا اس کو بدل کے دوسرے سینگ پر لاتا تو زلزلہ آ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کچھ نہیں. لہذا اب یہ کہ تمام توہمات کو ختم کر کے اور حقائق پر بنیاد رکھنا, یہ جو کہ جدید دور کا اصل میں یوں سمجھیے کہ اس کا اصل اصول ہے کہ فیکٹس جو ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے موقف کی بنیاد رکھی جائے, جو ویریفائبل فیکٹس ہیں سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو رہے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, ان سے استدلال کیا جائے, استنباط کیا جائے, اور اس سے جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کا علم حاصل کر کے پھر اس قابل ہو جائیں کہ ہم ان فورسز آف دی نیچر کو استعمال کر سکیں, ایکسپلائٹ کر سکیں. تو اس کا اصل میں جو آغاز ہے قرآن مجید کے اس اصول سے ہوا ہے کہ ولا تقف ما ليس لك به علم, توہمات کے پیچھے نہ پڑو, اس کا جو ہے اس کی پیروی نہ کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, یقیناً سماعت اور بصارت اور دل اور دماغ جو ہم نے تمہیں دیے ہیں یہ سب اس لیے ہیں کہ ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ استعمال کیا تھا کہ نہیں. اور یہ 18 ولا تمشي في الارض مرحا, زمین میں اکڑ کر مت چلو. تکبر اللہ کو پسند نہیں, انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کی نگاہ میں تکبر. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم چاہے کتنے ہی پاؤں مار کر چلو, جیسے آدمی اکڑ کر چلتا ہے تو پاؤں مارتا ہوا چلتا ہے زمین پر, چاہے کتنا ہی پاؤں مار کر چلو گے ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, اور کتنی ہی گردن اکڑا لو گے اور کتنا ہی چورا چڑھا لو گے اوپر, لن تبلغ الجبال طولا, ہمارے پہاڑوں کے برابر اونچائی کو نہیں پہنچ سکتے. تو ہماری تخلیقات کو دیکھو اور اپنی حیثیت کو پہچانو. تمہیں جو ہے وہ ہم آگے آ کے پڑھیں گے سورہ فرقان میں, عباد الرحمٰن الذین یمشون علی الارض ہونا, اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین میں چلتے آہستگی سے, فروتنی سے, عاجزی کے ساتھ, ان کی چال میں بھی کوئی فخر اور جو ہے کوئی تمکنت نہیں ہوتی, بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام جا رہا ہے, وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے. تم سب اللہ کے غلام ہو, عبد ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں سے جو بری چیزیں ہیں آپ کے رب کو بہت ہی ناپسند ہیں. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانب وحی کی ہے آپ کے رب نے، از قسم حکمت، یہ حکمت قرآنی، میں نے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ حکمت قرآنی کے دو عظیم خزانے ہیں، یہ اصل میں باتیں جو ہم نے ابھی گنی ہیں، بقیرے کو تو ایک ایک بات چھوٹی چھوٹی سی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انسانی تمدن، انسانی تہذیب، انسان کا جو معاشرت ہے اس کو ان اصولوں پر استوار کیا جائے تو اس میں جو ہے اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور ان میں سے کسی ایک شے کے بارے میں بھی انسان افراط یا تفریق میں مبتلا ہو جائے تو پھر فساد پیدا ہو جائے گا، ہر طرح سے جو ہے ظلم ہوگا، بے چینی ہوگی، بے کلی ہوگی، کسی کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ حکمت کے بڑے بڑے موتی ہیں کہ جو ہم نے ہمارے سامنے اس وقت آئے ہیں۔ ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے ان چیزوں میں سے کہ جو آپ کے رب نے اے نبی وحی کی ہیں آپ کی جانب حکمت کی قسم کی۔ ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر، پھر آخر میں ایک اور بات جو شروع میں تھی، قضا ربک اللہ تعبد الا اياه، جو توحید تھی وہ شروع میں بھی آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ہرگز مت پوجو کسی کو، ہرگز پرستش نہ کرو کسی کی سوائے اس کے، وہ توحید عملی ہے، اور یہ ہے توحید عقیدہ۔ ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر، مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، یہ عقیدہ رکھنا کسی کے بارے میں، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ اولاد دے سکتا ہے، یہ فلاں کام کر سکتا ہے، یہ سواری کر سکتا ہے، یہ چھوڑ چھڑوا سکتا ہے، یہ عقیدے کی باتیں۔ تو جو توحید عملی ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ توحید عقیدہ ہے کہ اللہ کے تصور الوہیت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری 18 باتیں جو آئی ہیں، بلکہ 19 ہو گئی ہم، تو یہ سمجھیے کہ اول و آخر کیا ہے، توحید۔ اگر تم ایسا کرو گے، ولا تجعل مع اللہ الہ آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ ہو کر اور دکے دیے جا کر، دکے دے لے کر تمہیں جہنم میں ٹھوک دیا جائے گا۔ افا اصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں تو پسند کر لیا ہے بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹے پسند ہیں، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود اس نے جو ہے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے، اور انہیں بیٹیاں بنا لی ہے فرشتوں کی شکل میں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم بہت بڑی گستاخی کی بات ہے جو زبان سے نکال رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔